أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 179 تک ہماری گفتگو ہو چکی، اور آج انشاءاللہ اس سے آگے بڑھنا ہے. تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے ہم اسی کے اوپر آتے ہیں. آیت نمبر 179 جو ہے وہ جنگ احد سے متعلق اس سورے میں آخری آیت ہے. اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے تو موضوع تھوڑا سا تبدیل ہوگا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے مومنین کو جس پر وہ ہیں، یعنی صرف دعوی ایمان کے اوپر پروردگار چھوڑنے والا نہیں ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خدا ڈسٹنگوش کر دے، واضح کر دے فرق کو، جو خبیث ہے اور جو پاک ہے، ان دونوں کو واضح کر دے کہ کون پاکیزہ ہے کون نجاست کے ساتھ ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ روح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ظاہری اعتبار سے تو کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا، لیکن وہ کس طریقے سے واضح کرے گا. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تمہیں غیب کے اوپر مطلع نہیں کرے گا. پروردگار یہ نہیں بتائے گا کہ کسی کے دل کے اندر کیا معاملہ ہے، باقاعدہ نام بنام لے کر کہ وہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، یہ خدا نہیں بتائے گا. تو ایک طرف کہ خدا پاک اور خبیث جو ہے ان دونوں کے درمیان فرق واضح بھی کرے گا، نام بھی نہیں بتائے گا، تو پھر طریقہ کیا ہوگا. ولکن اللہ یشتبی من رسولہ من یشاء، اللہ اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. تو رسولوں کو تو بتا دے گا، باقی دوسرے جو افراد ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ ان کے بیہیویئر سے، ان کے ایٹیچیوڈ سے، ان کے اپروچ سے، جو جنگ احد کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ کون ثابت قدم رہنے والے ہیں اور کون فرار اختیار کرنے والے ہیں. یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ اس کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ کون صرف ایمان کا کلیمنٹ ہے اور کون ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یعنی اب ایمان لاؤ سے مراد کیا ہے نا، جینوئن ایمان لاؤ، صرف ایمان بولنے والا نہیں کہ جس کے اندر انسان اپنے آپ کو مومن ڈکلیئر کرے، وہ نہیں. فآمنوا باللہ، جینوئن ایمان، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، پرہیزگاری کا مظاہرہ کرو، وَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. پھر وہ جو ریوارڈ ہے وہ بڑا زبردست قسم کا تمہارے لیے ریوارڈ ہے، اور اس کو دنیا کے اندر انسان شاید پوری طرح سے سمجھ بھی نہیں سکتا. اگلی آیت جو 180، اس کے اندر پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر اس انداز کو اختیار کیا ہے جو میں نے گزارش کی تھی، لا تحسبن لا یحسبن، وہ والا انداز یہاں پر پھر ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ مزید بھی ابھی ہم دیکھیں گے. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ ہو خیرا لہم، یہ پروردگار مذمت کر رہا ہے ان لوگوں کی جو بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، دوز وار مائزر، کہ جو انفاق نہیں کرتے، خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، بخیل ہیں. یہ جو اپروچ ہے آپ اب تک کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں. سورہ بقرہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، سورہ فاتحہ کے فوراً بعد، وہاں پر بھی یہ بات آئی تھی، مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں. تو اب اگر وہ والی کیفیت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر انسان بخل کرے گا. وہ جو مولا کا کی ایک تعبیر بھی ہے جو اپنے الفاظ میں عرض کروں، کہ اگر یہ مال تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے، یعنی اگر یہ تمہارے لیے باقی رہ بھی گیا تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے. ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی ایک مدت ہے اس دنیا کے اندر، جس کے بعد وہ ختم ہو جانا ہے. تو اب یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ یہ جو بخل ہے یہ اختیارن ہے، یعنی اس دنیا کے اندر انسان جو بخل کرتا ہے وہ دل نہیں مان رہا، یہ اور کیا ریزن ہے، وہ دل نہیں مان پا رہا ہوتا ہے. یہ کام کر دیا جائے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو ان کو کھانا کھلا دو، لوگ جاہل ہیں ان کو پڑھا دو، لوگوں کے ساتھ گھروں کا مسئلہ ہے ان کو گھر دلا دو، یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہ نہیں ہو پا رہا، اس کے ریزن یہی ہے کہ وہ دل نہیں مانتا ہے. دل کے اندر بخل کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے. پھر اس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ انسان اس مال کو روک لیتا ہے، اگر اندر وسعت موجود ہو, دل بڑا ہو, جو لفظ جو استعمال ہوتے ہیں نا, اگر آپ ان پر غور کریں کہ دل بڑا کرو, دل بڑا کرو کا مطلب کیا ہے؟ دل تو وہی ہے جو اندر موجود ہے. کہ نہیں, دل بڑا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے اخلاق کے اندر وسعت پیدا کرو, اپنے جو ویلیو سسٹم ہے اس کے اندر اس طرح سے اپنے آپ کو امپروو کرو کہ دل راضی ہو کسی کی مدد کرنے کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ انسان اس کے اندر تنگی محسوس کرے, مطلب اچھا نہیں لگ رہا, برا لگ رہا ہے. یہ ان چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے, کیفیت کے ساتھ ہے, روح کے ساتھ ہے. کہ وہ والی کیفیت جب مال کے خرچ کرنے میں ڈیولپ نہیں ہو پاتی, جب انسان خوشی محسوس نہیں کرتا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ روکے گا. پھر ظاہر ہے کہ وہ خرچ نہیں کر پائے گا. پروردگار عالم فرماتا ہے, لا یحسبن الذین یبخلون, ہرگز ہرگز گمان مت کرنا, سوچنا بھی نہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بخل کیا, بما آتاہم اللہ, اور اس میں سے بخل کیا جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یعنی ان کی اپنی کیا حیثیت ہے کہ وہ کچھ کما سکتے یا کچھ لے سکتے, یا اللہ نے ان کو دیا ہے, اور اس میں سے یہ جو بخل کر رہے ہیں, سوچنا بھی مت کہ یہ ہوا خیر اللہ, کہ یہ ان کے لیے خیر ہے. یہ ان کے لیے خیر نہیں ہے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے خیر ہے. بل ہوا شر اللہ, بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے, خرابی ہے, یہ ان کے لیے پریشانی ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اب سوال تو ہے نا, یہ خرابی کیا ہے؟ خرابی تو یہ ہے کہ مال چلا جاتا, یہ خرابی تھی. مال رہ گیا, اس میں کیا خرابی ہے؟ خرابی یہی ہے کہ یہ مال اگر رہ بھی گیا تو تم نہیں رہ جاؤ گے یہاں پر. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور پھر جب وہاں پر پہنچو گے تو یہ مال بھی ساتھ جائے گا, اور پھر اس مال کو ایک توق بنا کر ان کے گلوں کے اندر ڈال دیا جائے گا, ان کی گردنوں کے اندر ڈال دیا جائے گا. یعنی ایک عذاب بن جائے گا ان کے لیے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تو اب یہ ان کے لیے خیر کیسے ہوا؟ یہ ان کے لیے شر ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث. یعنی جب تم چلے گئے تو اب تو اس کے بعد مر گئے, ختم. تو یہ جو کچھ بچ گیا تو آخر میں خدا ہی کے لیے بچنا ہے. خدا باقی رہے گا تو جو چیز بھی ہے وہ خدا ہی کی ہے. دیوی بھی خدا کی تھی, تم چلے گئے تو آخر میں پہنچ گئے واپس خدا ہی کے پاس. اب اس وقت جب خدا کے پاس پہنچی تو ہم یہ کہیں کہ مالک, چیز تو نے ہمیں دی تھی, آخر پہنچ تو تیرے پاس ہی گئی. مگر یہ تو جبرن پہنچی, یعنی آپ اس کو دیکھیں تو مجبوری کا سودا ہوا. اب اگر ایک انسان مثلا مر گیا, اولاد کے پاس چلی گئی, اولاد مر گئی اس کی اولاد, یہاں تک کہ سب مر گئے, سب مر گئے تو پہنچا تو خدا ہی کے پاس. تو پہلے بھی خدا یہی کہہ رہا تھا کہ مجھ تک پہنچا دو اس کو, تو مجھ تک پہنچا دو, پہنچ تو تیرے پاس ہی گیا. تو اب ہمارے اوپر عذاب کس بات کا؟ وہی اختیار اور مجبوری کا معاملہ کہ جب دنیا کے اندر تم زندہ تھے, تم سے کہا گیا کہ خرچ کرو, یہ تمہارا اپنا اختیار تھا, اور اب جب مر گئے اور مرنے کے بعد آخر میں پہنچا خدا کے پاس, تو اختیار کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں رہا. وہ تو خود بخود پہنچنا تو خدا ہی کے پاس تھا, مگر اس مجبوری کے بعد پھر کسی قسم کا کوئی ثواب باقی نہیں بچتا. واپس اس آیت کو پورا دیکھیے گا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ. پہلی بات تو گمان بھی مت کرو, تمہارے ذہن میں, دل میں, دماغ میں یہ خیال بھی نہ آئے. الَّذِينَ, ان لوگوں کے بارے میں, يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ, کہ جنہوں نے بخل کیا اس میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا, کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے, خیر ہے, وہ خیرن لہم, یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ سوچنا بھی مت, یہ تمہارے ذہن میں کہیں آئے بھی نہیں. بل ہوا شر لہم, بلکہ یہ ان کے لیے خرابی ہے, یہ ان کے لیے شر ہے, یہ ان کے لیے برائی ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور یہ جس کے ساتھ انہوں نے بخل کا سلوک کیا تھا, یہ جو اپروچ تھی ان کی, وہ سب کا سب ان کی گردن میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ ایک اژدہا ان کے گلوں کے اندر, ان کی گردن کے اندر کس دیا جائے گا. پروردگار جانتا ہے کہ کیا اس کی حقیقت ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث, سب کچھ ترکہ جو ہے وہ رہ جائے گا اللہ کے لیے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے. جو تم عمل کر رہے ہو خدا سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اب یہ ایک عنوان, اب اس کے بعد ایک سیمپل ٹیسٹ کیس اگر آپ دیکھیں یہود کا, پھر بیان کیا جا رہا ہے. ایک آیت ہے قرآن مجید کی جو نازل ہوئی, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور اچھے طریقے سے قرض دے. تو اس کے اوپر یہودیوں نے بہت مذاق اڑایا, بہت مذاق اڑایا کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا جو ہے نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے, مفلس ہو گیا ہے, یہ اتنا سے بولتا ہے کہ قرضہ دو اور یہ کرو اور وہ کرو, نعوذ باللہ من ذلك. یہ جو اسپیشلی جو سیٹ مینٹلٹی کبھی ہوتی ہے, اگر خوف خدا نہ ہو, وہ والی مینٹلٹی, خوف خدا کے ساتھ وہ تو جناب ختیجہ والا کردار ہے, وہ تو نو ڈاؤٹ پھر بہترین ہے. مجھے قارون اسٹائل کی جو اپروچ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر اب نظر آئے گی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا, یقیناً اللہ نے سن لیا ان لوگوں کا قول جنہوں نے یہ کہا, ان اللہ فقیر و نحن اغنیا, کہ اللہ فقیر ہے اور ہم ہیں پیسے والے. یعنی یہ جو اللہ کہتا ہے کہ ہم کو دو اور قرضہ دو اور میری راہ میں خرچ کرو, اس کا مطلب یہ اس کے پاس نہیں ہوتا تو دے دیتا. خدا نے اس کا جواب نہیں دیا ہے, اس لیے کہ یہ جواب کے قابل نہیں ہے. جس اسپرٹ کو خدا ان کے اندر متعارف کروانا چاہتا ہے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو دوسرے مقام پر خدا نے بہت سمجھایا ہے, یہاں پر نہیں سمجھایا ہے. یہاں پر پروردگار عالم نے سمپل ان کو کرٹیسائز کیا اور ان کے عذاب کی بات کی ہے کہ ان کو پنش کیا جائے گا. لقد سمع اللہ, یقیناً اللہ نے سن لیا, قول الذین قالوا, ان لوگوں کا قول کہ جنہوں نے یہ کہا, ان اللہ فقیر و نحن اغنیا, اللہ تو فقیر ہے, نعوذ باللہ من ذلک, و نحن اغنیا, اور ہم ہیں پیسے والے, ہم ہیں غنی. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء, یقیناً ان قریب ہم لکھ لیں گے, ما قالوا, جو انہوں نے کہا, وقتلهم الانبیاء, ان کا کہنا بھی لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا بھی لکھ لیں گے. یہ بہت بڑا قرینہ ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں یہ آیت ہے, بغیر حق. ویسے تو اس کا مفہوم براڈن ہے, یعنی کوئی بھی اگر یہ جملہ کہے وہ اس کا مزداق بنے گا, لیکن یہود جو ہیں ان کی مینٹلٹی اسی ٹائپ کی تھی, بغیر حق, ان کا انبیاء کو بغیر کسی ریزن کے قتل کرنا. اس پر ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں لہذا تشریح نہیں کرتے. وَنَقُولُ, اور ہم کہیں گے, ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, کہ چکھو یہ جلانے والا عذاب. یہ جو جلانے والا عذاب ہے اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا اور کہے گا چکھو اس عذاب کو. ذالک بما قدمت ایدیکم, اور پھر پروردگار اس کو ایکسپلین کرتا ہے, یہ سب اس وجہ سے ہے کہ جو تم نے کام کیا, جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, وہ عدل کرنے والا ہے, وہ تو احسان کرنے والا ہے. مگر یہ بندے اگر اس حد تک پہنچ جائیں کہ آپ یہ جملے اگر آپ دیکھیں کہ یہ کیا جملے ہیں, یہ تکبر اور غرور کے کیا جملے ہیں, انسان یعنی ایروگنس میں کہاں تک چلا جاتا ہے, وہ یہاں تک چلا جاتا ہے. میں نے شاید پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہو, آج سے 15 سال یا 20 سال پہلے, خیر وہ جنہوں نے کہا تھا مجھے بعد میں اندازہ ہے کہ ان کے اندر کافی تبدیلیاں آئیں, خدا ان کی خطاؤں کو بھی معاف کرے, ہماری خطاؤں کو بھی سب کی معاف کرے. مگر مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب نے خود میں, ہمارا زمانہ طالب علمی آغاز بالکل, یعنی آپ سمجھیں کہ شاید میں کالج جا رہا تھا اس زمانے میں, اسکول ختم کیا تھا, یہ 93-94 کی شاید بات ہوگی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کسی گفتگو کے دوران ایک بزرگ نے ایک جملے اس طرح کے کہے تھے بالکل, کہ خون پسینہ ہم بہائیں, اپنی محنت ہم کریں, اور اس کے بعد پھر خمس نکالو اور صدقہ دو اور یہ کرو اور وہ کرو اور خدا کی راہ میں خرچ کرو, یہ ساری محنت ہم کریں اور اس کے بعد. یہ جو معاملہ ہے نا کہ یہ محنت ہم کریں اور اس کے بعد خدا کی راہ میں دے دیں, یہ بھی لاسٹ کیس ہو جاتا ہے اگر ایک انسان اس پر باقی رہے, اور اگر اصلاح کرے تو ٹھیک ہے, پروردگار پھر اصلاح کے بعد معاف بھی کر دیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, اور یقیناً اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر. الَّذِينَ قَالُوا, وہ لوگ کے جو کہتے ہیں, اِنَّ اللَّهَ أَحَدَ إِلَيْنَا, اب یہ پھر مذاق اڑانے والا انداز ہے کہ اللہ نے تو ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے, اللہ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ, کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں, حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ, کہ جب تک وہ قربانی ایسی پیش نہ کرے کہ جسے آگ آ کر کھا جائے. اچھا یہ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک تو وہ مذاق اڑانے والا, موکری کرنے والا, وہ تو انداز ہے ہی, بھائی تم ایمان کیوں نہیں لاتے, کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے, کیوں, کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے. کہ کس چیز کا وعدہ لیا ہوا ہے, کہ اس بات کا وعدہ لیا ہوا ہے کہ اگر کوئی رسول آئے گا تو وہ کوئی قربانی پیش کرے گا, آسمان سے آگ آئے گی, وہ اس آگ قربانی کو کھا جائے گی, یعنی جلا کر ختم کر دے گی, اور اس سے پتا چلے گا کہ یہ رسول ہے. اب اس کے اندر ایک سوال یہ کہ کیا ماضی کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے؟ جواب جی ہاں, ماضی میں بعض رسولوں نے اس طرح کی چیزیں پیش کی ہیں. ایک زمانے میں جیسے جناب حابیل اور جناب قابیل کا جب تذکرہ آئے گا تو وہاں پر بھی اس کی تشریح کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو بہت سارے نزا تھے, بہت ساری چیزوں میں آپس میں ڈسپیوٹ ہوا, اس میں ایک یہ بھی تھی, جسد حسد, جو ایک جیلسی والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہوئی, اور اس کا ریزن یہ تھا کہ حابیل اور قابیل دونوں نے اپنی اپنی نظر قربانی پیش کی اور آسمان سے آگ آئی, اور جو جناب حابیل کی جو قربانی تھی یا ان کی جو نظر تھی اسے اس آگ نے جلا دیا. یہاں پہ جلانا یعنی یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ نظر قبول ہو گئی. اب یہ اس زمانے کے اندر ایک اسٹینڈرڈ پروردگار نے رکھا تھا, تو وہ اس کے اندر بھی حسد کے آگ کے اندر جلنے لگا, اور اس نے کہا کہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور تمہارا معاملہ نہیں نبھے گا, اور پھر آخرکار اس نے قتل کر دیا. لیکن وہ تو واقعی اپنی جگہ پر, ماضی کے اندر یہ رہا ہے کہ اگر کوئی رسول ہے وہ لے کر آ گیا اس قسم کا کوئی معجزہ جس کو بھی خدا ریفر بھی کرے گا, لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہر نبی وہی معجزہ دکھائے جو پہلے والا نبی دکھا چکا ہے؟ معجزے کی ضرورت ہوتی ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں, اس میں ایسا معجزہ اور ویسا معجزہ اور اس قسم کا معجزہ اور اس قسم کا معجزہ, اس کی کوئی گنجائش نہیں. کوئی فرمائشی پروگرام تو نہیں چل رہا ہے, کوئی ناٹک تو نہیں, کوئی اسٹیج ڈرامہ تو نہیں ہو رہا ہے کہ مثلا یہ ہے کہ ایک فرمائش لکھ کر بھیج دی اور کہا کہ یہ والا خاکہ دکھاؤ, پھر دوسرے نے کہا کہ یہ والا اسکیچ دکھاؤ, تیسرے نے کہا کہ یہ والا شو دکھاؤ. یہ کیا ہے؟ معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام کر کے دکھایا جائے کہ جس کو دیکھنے کے بعد سامنے والا کہے کہ ہاں یہ یہی کر سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. آپ نوٹ کیجئے کہ معجزے کی جسٹیفیکیشن کیا ہے. معجزے کا مطالبہ بالکل صحیح ہے. اگر کسی قوم میں کوئی رسول آتا ہے تو وہ رسول اس کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا ہے, اس کے گال پر تو نہیں لکھا ہوا ہے, تو کیسے پتا چلے کہ وہ رسول ہے؟ اگر کوئی غلط آدمی بیوقوف بنا دے تو کیسے, یعنی صحیح اور غلط میں کیسے فرق ہوگا؟ اس فرق کو محسوس کرنے کے لیے معجزہ ہوتا ہے. اب یہ معجزہ اس قسم کا ہوگا یا اس قسم کا ہوگا, یہ پروردگار عالم کا رائٹ ہے کہ وہ کیسا معجزہ کس کو دیتا ہے. ہاں, معجزہ جو ہوگا اس کا جواب کوئی نہیں لا سکے گا. اگر جواب کوئی لے آئے تو پھر وہ معجزہ نہیں ہے. مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو لائٹ جل رہی ہے یہ میرا معجزہ ہے, مجھے نبی مانو, نعوذ باللہ من ذالک, تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ دوسری لائٹ میں جلا دیتی ہوں, یا تیسری یہ جو پنکھا ہے میں کہوں کہ یہ معجزہ ہے میرا, تو ایک پنکھا آپ چلا دیں گے, تو یہ پنکھا معجزہ کیسے بن جائے گا, یا ایئر کنڈیشنر معجزہ کیسے بن جائے گا؟ آپ نوٹ کر رہے ہیں, تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کلیم کر رہا ہے خدائی منصب کہ میں خدا کی طرف سے ہوں, میں پروردگار کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا ہوں اس پرٹیکولر جاب کو انجام دینے کے لیے, میری بات مانو, مجھ پر ایمان لاؤ. اب اس کلیم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی وہ پیش کرے گا اس کو کہا جائے گا معجزہ. جو وہی پیش کر سکتا ہے, کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا, چاہے سارے کے سارے مل کر اس کا جواب لانے کی کوشش کریں, دے آل ول فیل, کوئی اس کا جواب نہیں لا سکیں گے. معجزہ کا مطلب ہی ہے عاجز کر دینے والا, جو عاجز کر دے کہ نہیں کر سکتا کوئی دوسرا. یہاں پر جو یہود کی بات آ رہی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نمبر ایک, خدا سے ایک جھوٹ منسوب کر رہے ہیں کہ خدا نے ہم سے ایک ایسا عہد لیا ہے کہ اگر کوئی رسول آئے گا تو وہ ایسا معجزہ دکھائے گا. غلط. نمبر ٹو, ماضی کے اندر اگر ایسے معجزات دکھائے بھی گئے تھے تو ضروری نہیں ہے کہ اس مرتبہ ایسے ہی معجزہ دکھایا جائے. معجزہ ہونا چاہیے اس قسم کا یا اس قسم کا, کوئی بھی ہو. نمبر تین, اگر تم اتنے شریف ہو کہ واقعا ایسا کوئی معجزہ آ جائے گا تو تم یقیناً ایمان لے آؤ گے, تو ماضی میں جو یہودی تھے وہ سارے کے سارے کے ایمان لے آئے تھے جب اس قسم کے معجزات دکھائے گئے تھے. یہ تین پوائنٹس یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں. الذین قالوا, وہ لوگ جنہوں نے کہا, ان اللہ عہد الینا, کہ یقیناً اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے, وعدہ لیا ہے, اللہ نؤمنا, کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے, لے رسول, کسی بھی رسول پر, حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار, جب تک وہ ایک ایسی قربانی پیش کرے کہ جس کو آگ آ کر کھا جائے, بھسم کر دے. قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات, اے حبیب ان سے کہیے کہ مجھ سے پہلے کئی رسول آ چکے معجزات کے ساتھ, بالبینات, کئی معجزات کے ساتھ وہ آ چکے, وباللذی قلتم, اور انہوں نے تو وہ معجزہ بھی دکھایا کہ جو تم کہہ رہے ہو, فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین, تو تم لوگوں نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو, یعنی اتنے ہی شریف ہو, تو انہوں نے تو وہ معجزہ بھی دکھایا تھا, تو تم نے اس کو قبول کیوں نہیں کیا اور ان کو کیوں قتل کر دیا؟ اب یہ اس اتحاد کردار کی وجہ سے ان کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ اس کو اون کر رہے ہیں. جب اون کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جو کرائم ہے اس کے اندر بھی ان کو شامل سمجھا جائے گا. اب اگلی آیت میں پیغمبر اکرم کو تسلی دی جا رہی ہے, فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اے حبیب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں, یہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہم نہیں مانتے تم کو رسول, نہیں مانتے تم کو رسول, نہیں مانتے, فَإِن كَذَّبُوكَ, اے حبیب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں, فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, تو آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں, جاؤ بالبینات, جو ان کے پاس معجزے بھی لے کر آئے, والزبر اور کتابیں بھی لے کر آئے، والکتاب المنیر اور روشن آئین حیات بھی لے کر آئے. یہ علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے، روشن آئین حیات. کتاب المنیر یعنی کتاب کا مطلب، انہوں نے کہا کہ کتاب جو ہے جس طرح سے پروردگار عالم نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کے اندر جو کتاب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نماز مومنین کے لیے وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے، تو یہ کتاب ہر نبی کو تو نہیں دی گئی کہ ہم یہ کہیں کہ مثلا ہر نبی کے پاس باقاعدہ کوئی کتاب آئی ہے، جس طرح سے ایک کتاب القرآن ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے. لیکن ان سب کے پاس جو آئین حیات آیا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ پروردگار عالم نے ان کو جو گائیڈ لائنز دی ہیں، وہ سب کا وہ جو دستور ہے زندگی گزارنے کا، جو گائیڈ لائنز ہیں، اس کے لیے یہاں پر پروردگار نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. جیسے پروردگار عالم وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے قصاص والی آیت میں بھی، کتب علیکم القصاص، کہ تمہارے لیے قصاص کو لکھ دیا گیا ہے، مکتوب ہے. اب ظاہر ہے کوئی ایک حکم ہے، مگر وہ زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے تو اس طرح سے کیا جائے، اگر ایسا ہے تو اس طرح سے کیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، وہاں پر بھی کتبہ کتاب کا ہی روٹ ہے، وہ ٹرائیلیٹرل روٹ کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہ کتبہ ہی بنے گا. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے حبیب، اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں جو ان کے پاس معجزے، کتابیں، یعنی کتابوں سے مراد اوور آل بہت سے کتابیں بھی لے کر آئے، وہ کتاب المنیر اور روشن آئین حیات بھی لے کر آئے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، یہ بہت مشہور آیت ہے، یہ یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، جس کے اندر روح ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اجر دے دیے جائیں گے قیامت کے دن، اور پورے پورے دے دیے جائیں گے، پورا پورا قیامت کے دن حساب مل جائے گا جو بھی تمہارا اجر ہے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جس کو چھٹکارا دے دیا جائے جہنم کی آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقط فازا، تو وہ کامیاب ہو گیا، تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک سرمایہ فریب، ایک دھوکہ. یعنی دنیا کی زندگی ایکچولی، واپس اس بخل والی آیت کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں، بچا لو، بینک بیلنس بڑھ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. انسان ہے اس دنیا کے اندر، اس کا دماغ محدود رہتا ہے، جب اس کا ویژن آگے کی طرف نہیں دیکھ پاتا ہے تو وہ یہی کرتا ہے، جب یہ کرتا ہے تو اس دھوکے کے اندر وہ آ جاتا ہے. پروردگار فرماتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی، یہ جو قریب والی زندگی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کے آگے نہیں، آخرت بعد والی زندگی، یہ دنیا قریب والی زندگی جو نیچے والی زندگی کا، اس کے بعد تم کو نہیں دیکھ پا رہے، جب یہ ذہن وسیع نہیں ہو رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تم اس دھوکے کے اندر آ رہے ہو، تم اس فریب کے اندر آ رہے ہو، تم کو ڈسیپشن کی طرف لے کے جا رہا ہے، ڈیسیو کر رہا ہے، چیٹ کر رہا ہے، اور اسی کا امتحان تھا، وہی آگے آنے والی ہے بات. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر سرمایہ فریب. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارا یقیناً امتحان لیا جائے گا تمہارے مال کے ذریعے سے بھی اور تمہاری جان کے ذریعے سے بھی، تمہارے مال کے ذریعے سے بھی، تمہاری جان کے ذریعے سے بھی. مال کے بارے میں بھی امتحان، کہ یہاں خرچ کرو نہیں کرنا، ناکام، یہاں خرچ کرو کر دیا کامیاب. جان کے اندر کتنا وقت لگاؤ، زحمت اٹھاؤ، پسینہ بہاؤ، میدان جنگ میں جانا پڑے تو وہاں جاؤ، ٹائم، یہ ساری چیزیں زحمت ہے، تو اس میں بھی تمہارا امتحان ہوگا. مال دیتے ہو یا نہیں، وقت دیتے ہو یا نہیں، دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، انسان کیا کرے گا. اور اسی طرح سے محنت کے حساب سے، مثلا اگر آپ دیکھیں گے، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ائمہ جو ہے وہ راتوں کو اٹھ کر بوریاں اپنے پشت پر ڈال کر لے جاتے تھے، تو اس کے اندر دونوں زحمتیں ہیں، جان کے اعتبار سے بھی زحمت ہے کہ جسم بھی ایک زحمت برداشت کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مال بھی جا رہا ہے. جو مال آیا تھا یا تو اس کو بلاک کر لیں، نہیں بلاک نہیں کرنا ہے، اس کو پھیلاؤ، جتنا زیادہ ہو سکے اس کو پھیلاؤ، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو، یہ دونوں چیزیں. آخر میں پھر جان کا جو معاملہ آتا ہے وہ ہے کہ میدان میں شہادت، کہ انسان اس حد تک کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھے کہ مالک تیری راہ میں اگر جان قربان بھی کرنی پڑی تو قربان کر دوں گا. دونوں چیزیں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارا یقیناً امتحان لیا جائے گا، یقیناً یقیناً یقیناً، تین مرتبہ تاکید، لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ جو ڈبل انٹینسیفائر کا فائدہ دیتا ہے. فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مال کے اندر بھی، وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جان کے اندر بھی. وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تیسرا امتحان، تم یقیناً سنو گے، یقیناً 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 سنو گے. اب آپ پھر دیکھیے کہ یہ پروردگار عالم انسان کو متوجہ کرے تو مومن ہو, اس بات کے لیے راضی رہو, آمادہ رہو کہ تم کو سننا پڑے گا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سب کچھ برداشت کر لوں, سنوں گا نہیں کسی کی. نہیں, سننا بھی پڑے گا. کس سے سننا پڑے گا؟ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, وہ جو اہل کتاب ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اس کے جو فالوورز ہیں ان سے تم کو بہت کچھ سننا پڑے گا. کیا سننا پڑے گا وہ بات آتی ہے, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور جو مشرکین ہیں ان سے بھی تم کو بہت کچھ سننا پڑے گا. ایسا سننا پڑے گا اذن کثیرہ جس سے تم کو بہت زیادہ اذیت ہوگی, بہت زیادہ اذیت ہوگی. مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مومن ایسے ہوتے ہیں, شیعہ ایسے ہوتے ہیں, یہ سب سننا پڑے گا. پروپیگنڈا, یہ سب کچھ ہوگا. بی ریڈی فار آل دیٹ. اس کے اندر ہم یہ کہیں کہ مثلا جو ہمارے اپنے ایررز ہیں جہاں پر ہم خود اپنے پیر پر کلاڑی مار رہے ہیں, وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ, ہم کو نہیں کرنا چاہیے. دیٹس رائٹ. مثال کے طور پر اگر کوئی ہماری اپنی غلطیاں ہیں, کاروکاری ہو رہا ہے, غیرت کے نام پر قتل ہو رہا ہے, تو دوسری حرکتیں جو کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے, غلط ہے. اس میں تو وہ کیا, یعنی وہ کوئی غلط پروپیگنڈا نہیں ہے, وہ اپنے مرضی کے لیے اس کو استعمال کریں گے, نہیں ہونا چاہیے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اتنے شریف ہیں کہ صرف اگر ہمارے گرے ایریاز جو ہیں انہیں کو یہ لوگ ہائی لائٹ کریں گے, یعنی پروپیگنڈا, محض پروپیگنڈا کریں گے, اور وہی زیادہ بھی ہوگا, وہ کریں گے, وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے. آپ انقلاب اسلامی کے ٹائم پر دیکھیں, جب ایران کے اندر آیا تھا تو امام خمینی کے خلاف کیا کیا پروپیگنڈا نہیں ہوا اس زمانے کی. یعنی ہم لوگ تو خیر بہت چھوٹے تھے, چار سال میری ایج تھی اس زمانے میں جب 1979 میں ریولوشن آیا. مگر اب کبھی مثلا یوٹیوب پہ ٹائم ہوتا ہے اور چلے جائیں اور اس زمانے کا چیزیں اگر آپ نکال نکال کر دیکھیں, کیا کارٹون بنایا گیا, کیا مذاق اڑایا گیا, کیا کیا گیا, بہت کچھ. دیر آر سو مینی, آج بھی چیزیں اویلیبل ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں. آغا سیستانی کے خلاف کیا نہیں لکھا گیا, ہمارے علماء کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا. جو 10,000 چیزیں, یہ میڈیا ان کا تو کام ہی ہے اس کے اندر. تو کیا یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے؟ ہم یہ کہیں کہ لاجیکلی ہمارے پاس بہت زیادہ آرگومنٹس ہیں, وی کین پریزنٹ, یس وی کین پریزنٹ دین, پھر سب ایکسیپٹ کر لیں گے. سارے ایکسیپٹ کرنے والے رسول کی بات ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, سارے ایکسیپٹ کرنے والے یہ تو قرآن کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. آپ نوٹ کریں, یہ جو ابھی بات گزری ہے, ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء, اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں, ہم پیسے والے ہیں, یہ کیا تھا؟ یہ ایسی ہی بات ہے کہ جو اذیت پہنچانے والی ہے. انسان سنے واقعا اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک ایک دم پریشان ہو جائے کہ یہ کیا, یہ کس قسم کی قوم ہے. مگر نہیں, ایسے بولنے والے بولیں گے, اس زمانے میں بھی بول رہے تھے, آج بھی بولیں گے. جس کا ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ اس کو مذاق اڑانا ہے, اس کو سیریسلی نہیں اینالائز کرنا ہے, ہی ول گو لائک دیٹ, وہ اسی طریقے سے اپنا جو کنٹینیو کرے گا. تو اس میں کیا ہوگا کہ مثال تو ہم چھوڑ کے بیٹھ جائیں اپنے سارے کام؟ نو, ہم کو اپنا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, دے آر ڈوئنگ دیئر جاب, وی شوڈ کنٹینیو آر جاب. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کریں. ہاں, پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا اپنا کوئی گرے ایریا ہے, اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے, اس میں بھی شک نہیں ہے. وہ تو پھر ہمارے ایمان کے خلاف ہے, وہ تو خدا مسلسل کرٹیسائز کر رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو. حسب الناس یترکون یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, وہ بالکل الگ چیز ہے. مگر یہ لوگ کہ یہ ایسا نہیں ہے, ان کے اندر ایسی شرافت کی توقع نہ کرو. ہاں, وی کین ناٹ پینٹ ایوری بڈی ود دا سیم برش, وہ بات ابھی واپس بھی آئے گی, پہلے بھی آ چکی ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, ہاں, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ یقیناً مضبوطی کا کردار ہوگا. یہ عزم الامور, یعنی یہ تمہارے عزم کی نشاندہی کرے گا. صبر کرو استقامت کے ساتھ, کنٹینیو سٹیڈفاسٹنس کا مظاہرہ کرو. وَتَتَّقُوا, اور اپنے آپ کو بچاؤ, گڑبڑ تمہاری طرف سے نہیں آنی چاہیے. وہ دونوں چیزیں یہاں پر جمع ہو رہی ہیں. ان تصبروا وتتقوا, تم اپنے آپ کو بچاؤ, پرہیزگار بنو, تم کچھ اپنا گرے ایریا مت چھوڑو, اور تصبروا, صبر کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاؤ, ثبات قدم کے ساتھ. فإن ذلك من عزم الامور, تو یقیناً یہ چیزیں عزم امور میں سے ہیں, یعنی یہ عزم کی نشاندہی, ڈٹرمنیشن تمہارا بتاتی ہیں, یہ مضبوط کردار تمہارا, مضبوط کریکٹر ہے, یہ سمجھاتی ہیں کہ ہاں واقعاً تمہارے اندر ہے. واپس اس پوری آیت کو دیکھیے, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, یقیناً تمہارا امتحان لیا جائے گا تمہارے مال کے ذریعے, تمہاری جان کے ذریعے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, اور تم یقیناً سنو گے اہل کتاب سے جو تم سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان لوگوں سے بھی, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور مشرکین سے بھی, أَذًى كَثِيرًا, اذیت کی بہت سی باتیں ان سے سنو گے, بہت زیادہ اذیت والی باتیں, یہ ایسا اور وہ ایسا. اب آپ اس کو تھوڑا سا اور بھی اگر کر لیں تو مثلا یہ جو ناصبی حضرات اور یہ دوسرے افراد ہیں, شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں, شیعہ قرآن کو نہیں مانتے, شیعہ زکوٰۃ کو نہیں مانتے, شیعہ پتہ نہیں عزاداری کے اندر یہ کر دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں, ہم جو کرتے ہیں ہم کو ہی نہیں معلوم ہے کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں.
یہ ساری چیزیں آپ اس کو پروپیگنڈا کے علاوہ اور کیا کہیں گے؟ یہ بھی اذیت, یہ اسی کا ایک کنٹینیویشن, آپ اس کے اندر بھی اس کو دیکھ لیجیے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, ہاں تم صبر کرو, وَتَتَّقُوا, اور تقوی اختیار کرو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو یقیناً یہ عزم امور میں سے ہے, یہ مضبوط کردار کا باعث ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے, اللہ نے میثاق لیا, وعدہ لیا, الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی. ایک تو انبیاء سے وعدہ لیا گیا تھا, وہ بھی آ چکا ہے اسی سورہ آل عمران میں, ہم اسٹارٹ میں پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب آخر میں وہ نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے, اس کی مدد بھی کرو گے, کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. کہا تم بھی گواہ رہو, میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں. وہ اپنی جگہ پر اسی کا کنٹینیویشن کہ اب جن کے پاس یہ کتاب ہے ان علماء کی ذمہ داری تھی کہ جو اس کے اندر موجود ہے اس کو بیان کرتے ہیں, نہیں بیان کیا, الٹا انہوں نے اذیت پہنچائی. جب یہ ان کا کیریکٹر ہے, پروردگار فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, اور وہ وقت کہ جب اللہ نے میثاق لیا, وعدہ لیا, الَّذِينَ, ان لوگوں سے, اُوتُوا الْكِتَابَ, جن کو کتاب دی گئی, یہود عیسائی, لَتُبَيِّنُنَّ لِلنَّاسِ, کہ تم یقیناً واضح کرو گے لوگوں کے لیے, جو تمہارے پاس چیزیں موجود ہیں, یو آر سپوز ٹو کلیریفائی کہ ہاں یہ چیزیں اس کتاب کے اندر, انجیل میں, تورات میں, اس آخری رسول کے بارے میں موجود ہیں. وَلَا تَكْتُمُونَ, ولا تکتمون, اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے. حکم کیا دیا گیا تھا؟ واضح کرو گے. روکا کس چیز سے گیا تھا کہ چھپاؤ گے نہیں؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِ, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسے اپنے پسے پشت ڈال دیا. جو کرنے کا کہا گیا تھا وہ نہیں کیا, جس سے روکا گیا تھا وہی کیا, الٹا معاملہ کیا بالکل. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, انہوں نے اپنے پسے پشت ڈال دیا, پیچھے چھوڑ دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اس کی بہت چھوٹی قیمت انہوں نے لے لی. جو دنیا کے اندر کتنی ہی قیمت کیوں نہ ہو, آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. فبئس ما یشترون, تو کتنا برا سودا کیا انہوں نے, کتنی بری یہ ٹریڈ انہوں نے کی ہے, یہ ڈیل ان کی کتنی بری ہے. فبئس ما یشترون, لا تحسبن الذین, یہ پھر ایک دفعہ لا تحسبن آ گیا ہمارے سامنے, تم لوگ ہرگز گمان نہ کہو, الذین یفرحون بما اتوا, کہ جو انہوں نے کیا اور جس پر وہ اتراتے ہیں, یعنی جو کرنے کا کہا گیا وہ نہیں کیا, جس سے روکا گیا وہ کیا انہوں نے. تو جو یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھو کیسے بیوقوف بنایا, کتاب کے اندر موجود بھی تھا نہیں بتایا, اب یہ لوگ سر پیٹتے رہ جائیں, یہ لوگ بولتے رہ جائیں, کون سے عوام تو جاہل, ہم بول رہے نہیں ہے اس کتاب کے اندر, تو کیا کر لیں گے یہ لوگ. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا, تم گمان بھی نہ کرو, تمہارے ذہن میں بھی نہ آئے کہ وہ جس چیز کے اوپر اترا رہے ہیں, بما اتوا, جو کام انہوں نے کیا اس کے اوپر, وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو اس کے اوپر کہ جو انہوں نے نہیں کیا, جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں کیا, جو نہیں کرنا تھا وہ کیا, اور اب چاہتے ہی ہیں کہ جو نہیں کیا ہے اس کے اوپر ان کی تعریف بھی کی جائے. ویسے یہ جنرل ایک پرنسپل بھی ہے کہ انسان یہ تعریف کا اتنا زیادہ شوقین ہو جائے کہ ایک تو ٹھیک ہے کچھ تو کام اس نے اگر کیے اچھے, اس پر اس کو ایڈمائر کیا جائے تو سمجھ میں آتی ہے بات. بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس نے نہیں کی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد بھی اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے کارنامے اسی کے کھاتے کے اندر لکھ دیے جائیں. یہ جو اپروچ ہے یہ غلط ہے. اچھا یہاں پر اس خاص کانٹیکسٹ کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پر ان علماء یہود اور عیسائی, یہ نصارہ جو ہیں, ان کی مذمت کی جا رہی ہے کہ ان کا تو الٹا معاملہ ہے کہ جو کام نہیں کیا وہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر ان کی مذمت ہونی چاہیے. یہ الٹا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اس کے اوپر بھی تعریف کی جائے, یعنی ان کے جو حوالی ہیں, جو ان کے ارد گرد کے افراد ہیں, وہ کہیں کہ یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب, بہت اچھا کام کیا تم نے. فلا تحسبنہم بمفازت من العذاب, تو ہرگز انہیں عذاب سے بچا ہوا محسوس مت کرنا, سوچنا بھی نہیں کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے. یہ پھر لا تحسبن آ گیا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وللہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا ملک اور اقتدار. ملک اسی کا ہے, یہ تو اختیار کی وجہ سے انسان ساری گڑبڑ کر رہا ہے جو خدا ہی نے دیا ہے بندے کو. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اب اس کے بعد یہ بہت مشہور آیت شروع ہو رہی ہے جو غور و فکر کے بارے میں, سوچنے سمجھنے کے بارے میں, تدبر کے بارے میں, تفکر کے بارے میں بڑی اہم آیت ہے. علامہ ذیشان ادر جوادی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ذکر و فکر, اس کا ٹائٹل یہی آیت ہے. وہ کتاب بھی بہت اچھی ہے, بہت خوب آیت کتاب ہے, مگر اس کا ٹائٹل انہوں نے اسی کو قرار دیا ہے، اس کا نام ہے ذکر و فکر. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. یعنی انسان اسی کو خالی دیکھے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، زمین چل رہے ہیں، مزے سے چلے جا رہے ہیں، بہت زیادہ جو چیز ایزیلی مل جاتی ہے انسان کو فور گرانٹیڈ لیتا ہے، پھر اس کے بارے میں سوچنا سمجھنا کم ہو جاتا ہے. لیکن صاحبان عقل کی یہ روش نہیں ہوتی ہے، یہ ان کی اپروچ نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر اور زیادہ غور کرتے ہیں، اور زیادہ فکر کرتے ہیں، اور زیادہ تدبر کرتے ہیں، اور محسوس کرتے ہیں خدا کی قدرت کو، خدا کو محسوس کرتے ہیں، اس سے قربت حاصل کرتے ہیں ان نشانیوں کے ذریعے سے. ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور یہ جو آسمان کی اسکرین کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے، روشنی ہو گئی اور سورج طلوع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا ہو گیا، ستارے ٹمٹمانے لگے، چاند آ گیا، چاند کی روشنی نظر آ گئی، چاند کی چاندنی آ گئی، کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، آیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے، جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. بات آ رہی آگے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹ لیے ہوئے، یعنی جس حال میں بھی ہو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں. چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنے کام پر جا رہے ہیں، اللہ کی یاد ان کے ذہن و دل و دماغ کے اندر ہے کہ خدا ہے، خدا ہے تو خدا ہی نظام ہے، خدا ہی نظام ہے تو انسان متوجہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جو خدا کو ناراض کر دے. قیامن و قعودن، بیٹھے ہوئے بھی، چل رہے ہیں، اٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایون اگر وہ کروٹ بھی لیٹے ہوئے ہیں، سونے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس موقع پر بھی وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے ہیں. ایک اس کا خاص یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر یہ صحت مند ہیں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور اگر بیمار ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور اگر بیماری کے اندر بیٹھنے کے بھی قابل نہ ہو تو لیٹے لیٹے بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے ہیں، نماز سے غفلت نہیں کرتے ہیں. پھر ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد تو کرتے ہیں، اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں آسمانوں کی خلقت میں اور زمین پر، غور کرتے ہیں رب بنا، اور پھر اپنے رب کو مخاطب کرتے ہیں، مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، مالک تو نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، سُبْحَانَكَ تُو بے عیب ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، اے ہمارے پالنے والے، یقیناً تو جسے آگ میں داخل کر دے اسے تو نے رسوا کر دیا. اب آپ اس کو پھر اس کے ساتھ ملائیے، تو عزت من تشا و تو ذل من تشا، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلیل کرے. کیا ہے خدا کی طرف ذلیل کرنا؟ اگر کوئی میدان قیامت میں اس طرح سے رسوا ہو جائے، اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار، یقیناً ہم نے سنا ایک ندا دینے والے کو جو ندا دے رہا تھا. کس چیز کی؟ ایمان کی ندا دے رہا تھا، ایمان لانے کا پیغام دے رہا تھا. ان آمنوا بربکم، اس کی ایمان کی ندا میں یہ الفاظ تھے کہ ایمان لاؤ، اپنے رب پر پالنے والا ہے، تمہیں پال رہا ہے مسلسل. فآمنا، اے پروردگار ہم تو ایمان لائے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا، ہماری مغفرت کر دے. یعنی اس کے بعد ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سب اچھے اچھے ہی کرتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے ہم سے بھی، اگر ہو جائے تو مغفرت کر دے، تو بخش دے. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور جو ہماری برائیاں ہیں ان کے اوپر پردہ ڈال دے، ان کو چھپا دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوکار، جو نیکی کرنے والے افراد ہیں، ان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر، یعنی ان کے ساتھ ہمیں معشور کر. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ دے دے کہ جس کا تو نے وعدہ کیا تھا اپنے رسولوں پر. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کرنا. انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تجھ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ ان آیتوں کے بارے میں تاکید ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کو قنوت کی دعاؤں کے اندر شامل کیا جائے. یہ جو آیتیں ہیں جس کے اندر دعا کی جا رہی ہے، اس کی تاکید ہے روایتوں کے اندر کہ اس آیت کو، ان آیتوں کو، اس کے مطلب کو اگر عربی تو کیا کہنا، لیکن اگر عربی نہ بھی ہو اپنے الفاظ کے اندر، یعنی یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ قنوت کے اندر آپ کسی بھی زبان کے اندر دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں. سورہ فاتحہ کی جگہ اس کا ٹرانسلیشن نہیں چلے گا، سورہ قل ھو اللہ کی جگہ ٹرانسلیشن نہیں چلے گا، رکوع کا ذکر، تشہد، سلام، تسبیحات، وہ سب اسی طرح سے عربی میں پڑھنا ہے. لیکن دعا کے معاملے میں قنوت میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر انسان اپنی جو زبان جس میں وہ کمفرٹیبل ہے، اردو، انگریزی، گجراتی، سندھی، پنجابی، جو بھی لینگویج، اگر وہ اس کے اندر دعا مانگے کوئی مسئلہ نہیں. تو اگر یہی الفاظ عربی ہی کے اندر پڑھ سکے تو کیا کہنا، چاہے دیکھ کر پڑھے، ورنہ اپنی جس لینگویج کے اندر آپ کمفرٹیبل ہیں ان الفاظ کو آپ دہرا سکتے ہیں، اور بہت اچھے الفاظ ہیں، واقعا یہ بہت اثر پیدا کرنے والے الفاظ ہیں. فاستجاب لهم ربهم، اب اس کے بعد خدا کا جواب سنیے. یہ دعا پروردگار نے کوٹ کی ہے، ظاہر خدا نے تعلیم کی ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے فاستجاب لهم ربهم، انہوں نے یہ دعا مانگی، یہ ساری چیزیں دعا کی صورت میں، مالک یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اللہ نے، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی. فاستجاب، جواب دیا، اور کیا جواب دیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ یقیناً میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. تم نے دعا مانگی ہے، بہت خوب، کتنا اچھا ہے کہ تم متوجہ ہو، صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، یو آر سپوز ٹو ڈو سم تھنگ، تم کو عمل کرنا پڑے گا. انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے جو عمل کرنے والا ہے، ماشاءاللہ دعا بہت اچھی ہے، بس اس دعا کے بعد اب تمہارے اندر فیول آ گیا تو ناؤ یور کار شوڈ موو، آگے بڑھنی چاہیے. اب تم دوسروں کی طرح سے، ایسا نہیں ہے کہ توجہ نہیں ہے، تمہاری توجہ ہے، اب آگے بڑھو. یو آر سپوز ٹو ڈو سم تھنگ، اس کام کو انجام دو. انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے جو عمل کرنے والا ہے اس کے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا. من ذکر نا انسا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. یہ اس معاشرے کے اندر خصوصیت کے ساتھ، اگر آپ دیکھیں اور نوٹ کریں اور اسٹڈی کریں، تو خواتین کو جو سمجھا جاتا تھا، بہت سے ایون انسان نہیں سمجھتے تھے. یہ بالکل فیکٹ ہے کہ اس زمانے کے اندر خواتین میں کے بارے میں یہ مسکنسپشن بھی تھا کہ ان کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں، انسان نہیں ہے، سم تھنگ سملر ٹو ہیومن بینگ، مگر انسان نہیں ہے یہ لوگ. مگر آپ نوٹ کیجئے اس کے اندر کے پروردگار عالم، ایک تو جناب سیدہ کے ایام چل رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ پیغمبر اکرم کیا بیہیو کرتے، کس طریقے سے جناب سیدہ کی رسپیکٹ کرتے تھے، یعنی ان کی نسل ہی چلی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے. اور یہاں پر بھی پروردگار عالم خاص اس بات کو واضح کرتا ہے، من ذکرن او انثی، اس کا کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی سے تو ہو، مرد ہو یا عورت، انسان ہی تو ہو. فلذین، اب ان اعمال کی کچھ مثالیں پروردگار نے بیان کی. فلذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ان کو چھوڑنا پڑا. اب ان کو اس کام کے لیے، جب دین کا کام کرو گے تو نکلنا بھی پڑے گا. فلذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اور جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا. واؤذوا فی سبیلی، اور جن کو میرے راستے میں اذیت دی گئی. وقاتلوا وقتلوا، اور جنہوں نے قتال کیا اور جن کو قتل کر دیا گیا اس کے نتیجے میں. لاکفرن عنہم سیئاتہم، ان کی برائیوں کے اوپر بھی یقیناً 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 میں پردہ ڈال دوں گا، ان کو رسوا نہیں کروں گا، اگر ان کی کچھ غلطیاں ہیں بھی ایکسپوز نہیں کروں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں یقیناً ان کو داخل کروں گا ان باغات میں، ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، اور اللہ کے پاس ثواب کا اچھے سے اچھا سامان موجود ہے. آیت نمبر 195 تک الحمدللہ ہم پہنچے، اب پانچ آیتیں باقی ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ پانچ آیتیں مکمل ہوں گی. اس کے بعد سورہ مبارک آل عمران کا ایک اوور آل ہم اس کو ریویو کریں گے کہ سورہ آل عمران کے اندر ہم نے جو ان 200 آیتوں کے اندر اسٹڈی کیا، اس کا خلاصہ کیا ہے. انشاءاللہ ایک یا دو نشستیں اور اس کے اوپر ہم کریں گے. مئی کے اختتام تک یہ کلاسز رہیں گی. انشاءاللہ مئی کے اختتام پر تو بریک آ جائے گا، آپ کی بھی اپنی مصروفیات ہوں گی، کچھ ہمارے بھی اپنے کمٹمنٹس ہیں، وہ انشاءاللہ پھر جون کے اندر ہم شاید کراچی میں بھی نہیں ہوں گے، آپ لوگ بھی جو شاید اپنا سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جب واپسی ہوگی شرط توفیق و حیات، تو پھر اس کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گا اور پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.